الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور. جب تم صبح اٹھو تو یہ نہ سمجھنا کہ رات تک ہر حال میں آپ نے زندہ رہنا ہے، اور جب رات ہو جائے تو یہ یقین نہ رکھنا کہ صبح تک جسم میں روح رہے گی، اور ہر لمحہ ایسا تیاری ہو آخرت کی گویا کہ قبرستان پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، اس عظیم ذات نے ہمیں اور آپ کو بقید حیات کیا، اور لمحہ بلمحہ ہر دن ہر گھڑی میں اس کائنات کے اندر جیسے جیسے مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں ویسے ویسے ہی مخلوقات دنیا سے جا بھی رہی ہیں. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دنیا کی جو گھڑیاں ہیں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے قیمتی بنائیں. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، شیئان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نقصان اٹھا رہے ہیں. نمبر ایک، الصحة، صحت، عافیت، والفراغ، اور دوسرے نمبر پہ وقت اور فراغت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، اور آپ جب دنیا کے اندر نبوت اور ہدایت لا چکے تھے، اسی خیر القرون اور اسی عہد نبوی سے آپ نے ہمیں اور تمام امت کو خبردار کیا ہے کہ دنیا چند لمحہ چند روزہ زندگی ہے، اور اس سے پہلے کہ مومن کے اوپر قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی طرف سے استغفار کا موقع ختم ہو گیا، لہذا اس کے لیے قیامت ہے. اب وہ انتظار ہے کہ اس کے سامنے حشر میں اعمال پیش کیے جائیں اور اس کے حساب سے اس کو جزا دے دی جائے. تو محترم سامعین کرام، طلباء کرام، ہمارے محترم نمازی حضرات، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا اس بارے میں ایک تجربہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات کے مطابق گزارا جائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو مومن کے لمحات ہیں اس میں ہر ہر لمحہ ہر ہر گھڑی وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، توبہ، استغفار، اپنے ایمان کی مضبوطی، اعمال کی مضبوطی، عقائد کی مضبوطی اس میں وہ لگا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانیں اور جسم اور مال وہ خرید لیا ہے، اور جواب میں جنت دی جا رہی ہے. ہماری ہم کیا چیز ہیں؟ کوئی ناچیز چیز ہیں بالکل. انسان مر جائے تو مرا ہوا جسم کوئی مفت میں بھی نہ لے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں کہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا سر تن اللہ کے دین میں لگا دو تو ایسا انعام ملے گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی ہمارے اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہیں وہاں. اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک اور احسان دیکھیے، جو بکا ہوا مال ہوتا ہے، جس کا سودا ہو چکا ہوتا ہے، وہ مالک کا نہیں رہتا. اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سولڈ آؤٹ ہے، یہ بک چکا ہے، لہذا اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک دفعہ بیچ کے دوبارہ بھاؤ تاؤ کرنا شریعت میں منع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جنت کے بدلے میں قبول فرما لیا، اور اس کے بعد دنیا میں موقع بھی دے دیا کہ جاؤ مزے کرو، جن جن اوقات میں اور جو جو احکام میں نے تمہیں بتائے ہیں اس میں میری عبادت اور میرے نواہی اور عوامر کا خیال رکھو، اور جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو، اللہ کی نعمتوں کے مزے اٹھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے دیتے کہ جب بچہ دنیا میں آئے پیدا ہو اس کو سجدے میں اللہ کی طرف متوجہ کر دو اور اسی حال میں اس کی جان نکل جائے، تو بھی یہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو اوقات کی قدر اور اوقات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا، اپنا چیک ان بیلنس رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں افراط اور تفریط میں مبتلا ہے. اگر کوئی کام شروع کیا تو نہ گھر والوں کی خبر، نہ رشتہ داروں کی خبر، اور نہ ہی احباب کی خبر، یہاں تک کہ دین اور عبادات کی خبر بھی نہیں رہی. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کام میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر ایسا دل دور ہو جاتا ہے اس سے کہ ساری زندگی پھر نام بھی نہیں لیتے اس کا. یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اتنی زیادہ دوری بھی نہیں کہ صرف جمعے کے جمعے مسجد تشریف لا رہے ہیں، یا شب برات میں تو پوری رات عبادت میں گزار دی اور اگلے دن کی نمازوں کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی اسلام اور ایمان کی تعلیمات اور تقاضوں کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک مہذب اور ایک وسط اوسط قوم بنایا ہے کہ جو بھی کام ہم کریں وہ حد میں رہ کے کریں، نہ حد سے زیادہ باہر نکلنا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں غافل ہونا ہے. اپنے اوقات کے اندر ہر مسلمان، ہر مومن بغور مطالعہ اور جائزہ لے لے کہ کتنے گھنٹے کی نیند اس کے لیے ضروری ہے، اور گھر والوں کو کتنا وقت دینا ضروری ہے، بزنس میں، آفس میں، جاب میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد احباب اور پڑوسی اور رشتہ دار، ان کے ساتھ کتنا وقت گزارنا چاہیے، اور اس دوران میں دین کے جو احکامات ہیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. نمازیں تو فرض ہیں، ہماری اور آپ کی دنیا میں پیدائش کا مقصد ہی نماز ہے، عبادت ہے. لہذا ہر مومن کے اوقات، اس کے ٹائم ٹیبل اور اس کے آنے والی جو پلاننگ ہے وہ اس کے اوقات کے مطابق ہونی چاہیے. کہیں نماز متاثر نہ ہو، کہیں اس کی تلاوت جو روزانہ اس کا عمل ہے وہ متاثر نہ ہو، اور جس وقت میں وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے تو اس وقت کی حفاظت، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں شیطان کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایسا کام کر لیا جائے، ایک مومن اپنے زندگی میں تہیا کر لے کہ آج کے بعد سے ایک گھنٹہ میں نے تلاوت کرنی ہے، ایک گھنٹہ مجھے نوافل پڑھنی ہے، یا توبہ استغفار اور ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے، تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس دوران میں اس سیدھے سادھے مسلمان کو نیند لاتا ہے، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سستی، سوچ و وچار. موبائل فون پہ کسی کا مس کال تو نہیں آیا، کسی کا میسج تو نہیں آیا، یہ سب شیطانی حملے ہیں. ہمارا اور شیطان کا مقابلہ ہی اس بات میں ہے کہ وہ آپ کو عمل سے، عمل کی یکسوئی سے، اخلاص سے ہٹانا چاہتا ہے، اور شریعت آپ سے اخلاص کا تقاضا کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، اس امت کے مصنف، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، اور اسی طرح وہ مصلح اور مرشد بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ دین کا خلاصہ اور تصوف کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کبھی بھی اللہ کی کوئی عبادت اور نیکی کرنے لگو اور مقابلے میں سستی اور کاہلی آنے لگے، تو سستی اور کاہلی کے مقابلے میں اس دینی کام کو مکمل کرنا، یہ اصلاح ہے. اور جب کبھی کہیں شیطان کے حملے سے گناہ کی طرف جانے لگو، تو اپنے آپ کو روک کے واپس سیدھے راستے کی طرف آنا، یہ دین ہے. اب غور کیجئے، یہ ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں. پورا کا پورا دین اور پوری کی پوری اصلاح ہے امت کی فکر ان جملوں میں آ چکی ہے کہ اللہ نے جن عبادات کا احکام دیے ہیں اس میں سستی نہیں کرنی، اور جہاں پر جانے سے روکا گیا ہے، مجال ہے کہ آپ شیطان کے مقابلے میں وہاں جانے میں راضی ہو جائیں، ایسا مومن نہیں کر سکتا. وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تبارک و تعالی جب مومن کی شان بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ برائیوں سے، فسق و فجور سے اور گناہوں سے دلی طور پر نفرت کرتا ہے. تو نظام الاوقات بنا لینا، یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے اس پورے امت کے اور کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، آپ کے بارے میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی شغل کے، بغیر کسی کام کے فارغ تشریف فرما ہوں. آپ کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر پہاڑ پہ قرآن کی ذمہ داری ڈال دی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صرف انسان کے اندر ہم نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا کر اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکتا ہے، اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ، خواہ وہ گھریلو معاملات ہو، خواہ وہ صحابہ کی تربیت ہو، خواہ وہ بازار آنا جانا ہو، خواہ وہ کوئی جنگی معاملہ ہو، کوئی تبلیغی معاملہ ہو، کسی وفود سے ملاقات ہو، یتیموں کے احوال پوچھنے ہوں، اسلامی عدالت کے فیصلے کرنے ہوں، یہ تمام کے تمام باقاعدہ ایک خاص پلاننگ کے تحت، نظام الاوقات کے تحت ہوا کرتے تھے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. کفار کو یہی تو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے تھے یہ رسول ہیں، یہ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، لہذا ہم ان کو رسول نہیں سمجھتے. ان کے خیال میں رسول کو ایک عجیب و غریب مخلوق جو کہ باقی انسانوں سے جدا ہو. اگر باقی انسانوں سے جدا کوئی رسول ہو تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ کیسے بن سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مانوسیت تبھی ہوتی ہے جب جنس ایک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ہر امتی کہہ سکتا تھا کہ وہ تو اللہ کی کوئی اور مخلوق تھے اور ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فرق صرف یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور ایک عام امتی پہ وحی نازل نہیں ہو سکتے. تو اوقات کی قدر, اس کے بارے میں احادیث بہت ساری آئی ہیں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو نقصان اور گھاٹے میں قرار دیا ہے جو اپنی صحت کے, اپنی توفیق کے لمحات کو اللہ کے دین میں اور اپنی آخرت بنانے میں مشغول نہیں کر رہا. اور اسی طرح فراغت, ابھی گھر میں عافیت ہے, ابھی گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا پتہ کل کو کیا پریشانی آ جائے, کوئی بیمار ہو جائے, کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے. تو جو لمحات آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کو ایسے کاموں میں لگانا کہ جو دین کے لحاظ سے بھی برے نہ ہوں اور فائدہ ہو اور دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہو, ضروری ہے. اس بارے میں احادیث شریف میں باقاعدہ دعائیں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فرماتے تھے, اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وما بعدہ واعوذ بک من شر ھذا الیوم. اے اللہ, اس دن میں جو آپ نے خیر و عافیت رکھی ہے وہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں, اور آنے والے دنوں میں بھی جو خیریت اور عافیت ہے وہی طلب کرتا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خیر پیدا فرمایا ہے, اسی طرح دنیا اور کائنات میں شر بھی ہے, تو شر سے پناہ مانگنا بھی بہت ضروری ہے. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم ونصرہ وبرکتہ ونورہ وعافیتہ وہداہ. اے اللہ, اس دن کی برکت, اس دن کی مدد, اس دن کا نور, اس دن کی عافیت, اس دن میں نازل ہونے والی ہدایت, وہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں. یہ دعائیں ایک مومن کی زندگی میں باقاعدہ اس کے ٹائم ٹیبل کا حصہ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ کوئی معلم اس امت کا ہے اور نہ ہی کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے ہمارے لیے, اور نہ ہی ان سے زیادہ بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے. جو نبوی الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی وہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی نور اور برکت سے بھرپور ہوتے ہیں. اور اس دوران میں اپنے نظام الاوقات کے اندر تقاضوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب وقت یہ تقاضا کر رہا ہو کہ گھر میں ایک بیمار پڑا ہے اور صوفی صاحب تلاوت میں مشغول ہیں اور اندیشہ ہے کہ بیمار کی بیماری بڑھتی جائے گی, ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ بیمار کی بیمارداری کرنا یہ تلاوت سے زیادہ افضل عمل ہے. اس لیے کہ تلاوت نفل ہے, تلاوت تطوع ہے, اور اپنے گھر والوں کے خبرگیری کرنا گھر کے بڑے کے لیے فرض ہے. تو فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جانا لا علمی میں ہو سکتا ہے, لیکن جب ایک مومن کو علم ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں غفلت برداشت نہیں. آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں, آپ غور کیجئے گا. حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس رات شادی ہوئی اگلے دن جہاد کا اعلان ہو گیا اور آپ جہاد پہ تشریف لے گئے اور جہاد میں شہید ہو گئے اور غسل فرشتوں نے کرایا. تو ایک طرف دیکھیے اتنی زیادہ سختی کہ دولہا ہے اور شادی ہوئے ہوئے چند لمحے گزرے ہیں, لیکن جہاد میں ضرورت تھی تو قبول کر لیا گیا. اور دوسری طرف غور کیجئے, بدر کا مارکہ, اسلام کا پہلا مارکہ, اصحاب بدر, بدریین اس امت کے افضل ترین سمجھے جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی, اس لیے کہ آپ کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی گھر والی تھی وہ بیمار تھی. آپ نے حکم دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں. تبوک کے موقع پہ غزوہ تبوک میں حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہوئے. حضرت نے اصرار کیا کہ مجھے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں بچوں اور گھر والوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے, دشمن کا پیچھے سے حملہ کرنے کا زیادہ خطرہ ہے. تو ایک طرف دیکھیے خلیفہ راشد جہاد میں شریک نہیں ہو رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بمنزلہ ہارون من موسیٰ, جیسے کہ ہارون حضرت موسیٰ کے مددگار تھے ایسے حضرت کے مددگار وہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے. اور دوسری طرف جب تقاضا تھا جسے نفیر عام بولتے ہیں, نفیر عام اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب بیٹے کو باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بیوی کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, غلام کو آقا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اسلام کے دفاع میں اور اسلام کے لیے اپنی خدمات اور سروسز بغیر پوچھے پیش کر دی جائیں. جب نفیر عام کا وقت تھا تو اس وقت میں پھر چند گھنٹوں کا دولہا اس کو بھی اسلام کے راستے میں قبول کر لیا گیا ہے. یہ دین کے اور علماء کے ساتھ صحبت اور بات سمجھنے سے حاصل ہوگا کہ کس وقت میں وقت کا کیا تقاضا ہے. اگر اپنی طرف سے سوچ و بچار شروع کر دیں تو عقل کل کوئی نہیں ہے, غلطی کا شدید امکان ہے. لہذا اسی وجہ سے ہمارے اسلاف بھی اور ہمارے گزرے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے ہر جگہ پہ ہر علاقے میں ایک باقاعدہ نظام بنا رکھا تھا, ہفتے میں دن میں مہینے میں چند دن کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اور آنے والے معاملات کے بارے میں صلاح اور مشورے کے لیے علماء کرام سے, صوفیاء کرام سے, اپنے اساتذہ سے مجلس کر کے اور سوال و جواب کرتے تھے. اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی مولوی صاحب چلے پہ چلے گئے اور گھر میں بیوی اور بچے پریشان ہیں. اب وہ جو چلے پہ تشریف لے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بہترین کام ہے, دین و تبلیغ کے لیے تجربے سے ثابت ہے کہ ایک فائدہ مند کام ہے, لیکن اب حالات کا تقاضا کیا تھا یہ دیکھنا پڑے گا. اگر حالات کا تقاضا وہ تقاضا کر رہا تھا جو حضرت حنزلہ سے تقاضا ہوا ہے تو پھر بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے تشریف لے جا کے, اور اگر حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کو روکا ہے تو پھر جا کے انہوں نے یقیناً غلطی کی ہے. یہ علماء باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرما چکے ہیں کہ کوئی بھی کام اس کا حکم, اس کی نوعیت وہ اوقات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو نواب صاحب مشہور تھے ہندوستان میں انہوں نے نظام الاوقات بنا رکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک سوئیں گے ہم. ایک رات نواب صاحب کی آنکھ جلدی کھل گئی, صبح ہوئی اور بندر آیا اور نواب صاحب کا تاج بھی لے گیا, ان کی لاٹھی بھی لے گیا, ان کے کپڑے بھی لے گیا, اور نواب صاحب منتظر تھے 6 بجنے کے. جیسے ہی 6 بجے محل میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور نوکروں کو اور چوکیداروں کو خوب ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بندر آیا اور میرا سارا سامان لے گیا. تو نواب صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو پتا کیسے چلا کہ بندر لے گیا ہے؟ کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا. تو روکا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اپنے ٹائم ٹیبل میں سو رہا تھا, اس لیے میں نے نہیں روکا. تو اتنا زیادہ مضبوطی سے ہمارے اور آپ کی جو عقل ہے یا ہمارے اور آپ کے جو بنائے ہوئے کام ہیں تو وہ حتمی نہیں ہو سکتے. کوشش ضرور ہوگی جہاں پہ آپ کو لگے کہ وقت کا تقاضا کچھ اور ہے وہاں پہ اس کے حساب سے آپ اپنے اوقات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور کیا بعید کہ جس کام کو آپ اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. کسی مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے, کہیں پہ کسی کی بیمار پرسی کی ضرورت ہے, رشتہ داروں میں حاضری کی ضرورت ہے, تو ان دنوں میں ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنے اعمال میں رد و بدل کر کے اور باقاعدہ اس بات کا بھرپور اہتمام کرتے تھے کہ کہیں کسی کی دلازاری نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے, کسی کو پریشانی نہ ہو. تو یہ ایک بہت ہی اہم باب ہے ہمارے دین کا بھی, اور اسی طرح آج کل کے زمانے میں اگر غور کیا جائے ایک چھوٹا موٹا کام ذمہ لے لیا جاتا ہے, باقی سارا دن فراغت میں، باقی سارا دن ایسی ادھر ادھر وقت خراب کرنے میں، یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے، خواہ وہ ہماری آنے والی نسلیں ہوں یا موجودہ نسل ہو. ان کو باقاعدہ جب دن گزر جائے تو رات میں اپنے اوقات کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو دل میں تہیا کر رکھا تھا اس پہ کتنا عمل ہو چکا، آج کے دن میں میں نے کتنی عبادت کی، آج کے دن میں کتنی نفلی عبادت ہوئی، اور کتنے گناہوں سے جو بچنے کا سوچا تھا تو کر پائے. اگر فائدہ اور امپروومنٹ نظر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا کا خاصہ نظر نہیں آتے تو اگلے دن اگلی صبح ایک نئی امید کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ ارادہ کریں اور شیطان کے مقابلے میں ڈٹنے کی کوشش کریں کہ آج کا دن میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے دن یہ فضول کام میں نے نہیں کرنا، اور ہر آنے والا دن مومن کا وہ گزشتہ دن سے بہتر ہو تب وہ ترقی پر ہے، ورنہ نقصان میں ہے. اور ہمہ وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا پتا کس لمحے اس دنیا سے رخصتی کا اعلان ہو جائے، اس کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے علاقے کے تمام بزرگان دین کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک سوال کروں گا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ چند لمحوں بعد آپ مرنے والے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے جو آپ کریں گے. مقصد یہ تھا کہ تمام بزرگوں کا پسندیدہ عمل پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی وہ کر لیں. اور وہ ایک بہت بڑے بزرگ محدث کے پاس تشریف لے گئے، ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کل دنیا سے جانے والے ہیں تو کون سا عمل کریں گے. محدث نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کروں گا جو میں نے آج کیا ہے اور جو میں گزشتہ کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کی امانت سمجھتا ہوں اور ہر ہر لمحہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. لہذا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ آخری وقت آئے تو میں کر لوں، ہر عمل ہمارا اتنا ہی بہترین ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو، محدثین کو، اولیاء اللہ کو یہ شان دی ہے. تو ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا نظام الاوقات کو ایسا زبردست اور بہترین بنا لیں کہ وقت ضائع نہ ہو، پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ ہر کام ہوتا ہے. ایک بالٹی پانی آپ گرا دیں کہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. اوپر سے پانی ٹپکتا ہے ایک ایک قطرہ، سال بعد دیکھیں تو وہاں پہ زمین میں سیمنٹ میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے. اسی جگہ پہ آپ پوری ٹینکی الٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بزرگ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کا عمل قطرہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن باقاعدہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اور اعمال کے اندر ترقی یہ بہت ضروری ہے، تنزلی نہیں ہونی چاہیے. ایک مومن نے جب یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد میں نے نفلیں پڑھنی ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، اب آپ کا اور ابلیس کا مقابلہ ہے، اور جس دن آپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان اعمال سے رہ گئے وہ دن ابلیس کی فتح کا ہے اور آپ کی شکست کا ہے. اگر یہ فلسفہ ذہن میں ہو، جذبہ ہو، احادیث مبارکہ ذہن میں ہو، اور اللہ کے سامنے جنتیں پانے کا شوق ہو، جذبہ ہو، ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمام اعمال بہت آسان فرما دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، جن کے نظام الاوقات میں کمی ہے یا کوئی نقص ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اور تہذیب کے مطابق فرما دے. اللہ تبارک و تعالی پریشان حالوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، جو بیمار ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی بخیر و خوبی، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، پشاشیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور آنے والے سالوں میں بھی جو حضرت کے معمولات ہیں وہ خیر و خوبی جاری و ساری رہیں. اسی طرح بہت سارے علماء اور طلباء تشریف لائے ہیں اس مہینے میں حضرت والد صاحب سے تفسیر اور قرآن سیکھنے کے لیے, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ان کا یہاں پہ رہنا سہنا مبارک فرمائے اور ان کو بھی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے ڈھیروں جھولیوں علوم اور فیض لے جا کر دنیا کی کونے کونے میں نور اور ہدایت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہاں تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمائے, جو یہاں تشریف لانا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے, جن کے گھروں میں بیماران ہیں یا پریشان حال ہیں یا اموات ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. پاکستان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی دین اور اسلام کے اس عظیم قلعے کو قائم و دائم فرمائے اور یہاں کے تمام متعلقات اور یہاں کے تمام جو کہ ایسے عناصر ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرما دیں. مسلمانوں کو, اہل اسلام کو, اہل حق کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائیں اور ہر آنے والے دن گزشتہ دن سے زیادہ دین پر, اللہ کے احکام پر اور گناہوں سے بچنے پر توجہات اور توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوه الا بالله, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.